بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله کہ تفسیر کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم سورۃ البلد کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. إن عظيم آيات كريمة كترجمة. لا أقسم بهذا البلد، نهيما إس شهر كي قسم كاتاه، وأنت حل بهذا البلد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، وہ والد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں گرفتار پیدا کیا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، الم نجعل له عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستے دکھائے، فلاقتحم العقبہ، پس وہ داخل ہوا عقبہ یعنی گھاٹی میں، وما ادراکم العقبہ، اور تم کیا سمجھے عقبہ کیا ہے، فک رقبہ، گردن چھڑانا یا اسیر کا آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، قرابت دار رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے وصیت کی، باہم صبر کی اور باہم رحم کرنے رحم کھانے کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ موندی ہوئی ہے، انہیں آگ میں بند کر دیا گیا ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ ان اس عظیم سورت کی آیات کی تفسیر فرماتے ہیں، لا اقسم بهذا البلد لا للاستفتاح اي استفتاح الكلام. اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا صیغۃ القسم سے کی، لیکن اس کے بھی ایک خاص طریقے سے کی ہے، نفی کے ساتھ، اور اس نفی سے مراد نفی نہیں ہے، کچھ اور ہے. جیسا فرماتے ہیں لا للاستفتاح، لا استفتاح کے لیے ہے، یعنی بات کے اوپننگ اور اس کے شروعات اور آغاز کے لیے ہے. اے استفتاح الکلام، کلام کی ابتدا کے لیے یا کلام کی اوپننگ کے لیے لا کا حرف بھی استعمال کیا جاتا ہے. وتوکیدہ، اور اس کا جو معنی ہے یا جس لیے لا ابتداء کلام میں یا کلام کی ابتدا لا سے کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے اس کلام کی تأکید کے لیے. جو بات کی جا رہی ہے، جب لا سے اس بات کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بات کی تأکید مقصود ہے، نہ کہ نفی. وليست نافیہ، یہ لا نافیہ نہیں ہے، اس مراد جملے کی نفی نہیں ہے. لأن المراد اثبات القسم، کیونکہ اصل مراد یہ ہے جو قسم اس کے بعد بیان کی جا رہی ہے اس کو ثابت کرنا ہے. یعنی انا اقسم بهذا البلد، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. لیکن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد، لیکن لا جو ہے وہ یہاں پر تنبیہ کے لیے اور تأکید کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی حرف لا جو ہے نفی کے لیے بھی ہوتا ہے اور نفی کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ سیاق و سباق سے، کلام سے پتہ چلے گا کہ لا سے مراد کیا ہے. یہاں پر لا سے کیا مراد ہے؟ تأکید. استفتاح الکلام میں آئی ہے، جب لا کے بعد قسم ہو تو ہمیشہ تأکید کے لیے. یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، لا کے بعد جب قسم ہو تو ہمیشہ تأکید کے لیے ہوتی ہے لا، نفی کے لیے نہیں ہوتی. تأکید للتنبیہ، خبردار کرنے کے لیے، والتأکید اور بات کی تأکید کرنے کے لیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، لا کے بعد کیا ہے؟ قسم ہے، تو یہ نافیہ نہیں ہے بلکہ تأکید اور تنبیہ کے لیے ہے. واقسم القسم، اب قسم کی تعریف نوٹ کر لیں ذرا، قسم کی تعریف کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، واقسم القسم تأکید الشیء بذکر معظم على وجه مخصوص. اس جملے کو انڈر لائن کر لیں، القسم تأکید الشیء، کسی چیز کی تأکید کرنا، بذکر معظم، کسی معظم چیز کے ذکر سے، على وجه مخصوص، مخصوص طریقے سے. ٹھیک، انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ ایمی بہت قسم کھا لیتا ہے، یا کسی چیز کی تأکید کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو القسم کیا ہے؟ تأکید الشیء، کسی چیز کی تأکید کرنا. واللہ بذکر معظم، معظم ذات کا ذکر کرتے ہوئے، ایسی ذات جس کی بہت زیادہ تعظیم کی گئی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معظم ہے. اچھا، الوجہ مخصوص، مخصوص طریقہ، مخصوص طریقہ کیا ہے؟ یا تو قسم کا لفظ ہوگا یا حروف القسم ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں فکل شیء محلوف به لابد ان یکون معظما لدى الحالف، ہر وہ چیز جس کی قسم کھائی جاتی ہے یہ لازمی ہے کہ وہ قسم کھانے والے کے لیے معظم ہو. یہ قاعدہ ہے، کوئی بھی انسان کسی چیز کی قسم تب کھاتا ہے جب وہ چیز اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ رکھتی ہو، اس چیز کی وہ تعظیم کرتا ہو، اس ذات کی یا اسی کو تعظیم کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اپنی کسی بات کی تأکید کرنے کے لیے اس ذات کی قسم کھاتا ہے. تو قسم کھانے والے کے دل میں جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم لازمی ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد لا يكون معظما في حد ذاته، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ حقیقت معظم ہو ہی نہیں حقیقت میں. فمثلا مثال کے طور پر الذین یحلفون باللات والعزى، جو لات والعزى کی قسم کھاتے ہیں، یہ معظمۃ عندهم، ان کے ہاں تو معظم ہے یہ چیزیں، لیکن ہی فی الواقع ليست عظيمة ولا معظمة، لیکن حقیقتا واقع میں نہ تو عظیم نہ ہی معظم ہے، یعنی ان کی جو تعظیم کی گئی ہے باطل تعظیم کی گئی ہے، غلط کی گئی ہے، وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کی تعظیم کی جائے. واضح ہے؟ کوئی شخص کہے گا یار لات تو ایک بزرگ تھا، نیک بزرگ تھا، اچھا بندہ تھا، جیسے کہ بخاری کی روایت میں آیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لات ایک بزرگ تھا جو حاجوں کو سب سے پلایا کرتا تھا، السویق، تو معظم تو تھا نا، اس کی تعظیم تو کرنی چاہیے، عظیم شخص تھا، عظمت کی بات ہے نا کہ حاجوں کی خدمت کرنا. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی جو تعظیم ہے وہ معظم نہیں تھا، تعظیم اس کی درست نہیں ہے. دونوں باتوں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ انسان کی تعظیم تو کی چاہتی ہے، شان والا ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، یا کسی درجے پر فائز ہے علم یا عمل کے یا تقوی کے یا کسی اور طریقے سے، لیکن اس کی قسم نہیں کھائی جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین عرب نے اس عظیم شخص کے مرنے کے بعد اس کا بت بنا لیا اور شرک کر بیٹھے، تو بتوں کی تعظیم کی جاتی ہے کیا؟ اب لات اس بزرگ کا صرف نام رہ گیا ہے، اس کی حقیقت بدل چکی ہے. اب لات سے مراد یہ بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ بزرگ مر چکا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، صرف اس کے نام کو یاد کرنے کے لیے اس کا نام باقی رہے، باقی حقیقت تو بدل چکی ہے. تو تعظیم بھی اس شخص کی وفات کے بعد اس کی ختم ہو چکی ہے. اب جو تعظیم کی جا رہی ہے وہ اس شخص کی نہیں جو مر چکا ہے، کس چیز کی جا رہی ہے؟ اس بت کی جو اس وقت قائم ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے یہ ذاتیں جو ہیں فی حد ذاتها فی الواقع ليست لا عظیمة ولا معظمة. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالحلف او القسم او الیمین، تین چیزیں نوٹ کر لیں، تین مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے، حلف او القسم او الیمین. عربی میں یہ تین الفاظ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. المعنى واحد، سب کا ایک معنی ہے، هي تأكيد شيء بذكر معظم عند الحالف على صفة مخصوصة، کسی چیز کی تأكيد کرنے کے لیے، کسی چیز کی تأكيد کرنا کسی معظم ذات کا ذکر کرتے ہوئے، وہ معظم ذات جو قسم کھانے والے کے لیے معظم ہو، على صفة مخصوصة، مخصوص طریقے سے. وحروف القسم هي الباء والواو والتاء، تین حروف قسم کے، الباء والواو والتاء، باء واو ارتاء. والذي في الآية الكلمة هنا لا أقسم بهذا البلد، الباء یہاں پر جو قسم کا حرف بیان کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ حرف الباء، بهذا البلد. اچھا، البلد هنا مكة، البلد هنا مكة، بلد سے مراد، شہر سے مراد کیا ہے؟ مكة ہے. وأقسم الله بها لشرفها وعظمها، اللہ تعالیٰ نے مکہ کے شہر کی قسم کھائی ہے اس شہر کی شرف اور عظمت کے لیے. فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ حرمت والی جگہ اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ یہی مکہ ہے. ولہذا بعث منها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی مکہ شہر سے ہوئی. الذي هو سید البشر صلوات اللہ وسلامه علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں. فجدير بهذا البلد الامين ان يقسم به، تو یہ شہر جو ہے یہ حق رکھتا ہے کہ اس بلد امین کی قسم کھائی جائے. شخص فرماتے ولیکن نحن لا نقسم به, لیکن ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے, نہیں کھا سکتے. کیوں؟ لأنه مخلوق, کیونکہ یہ مخلوق ہے. یہ قاعدہ یاد, اسے انڈر لائن کر لیں, مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے وليس لنا الحق ان نقسم بمخلوق, ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم کسی مخلوق کی قسم کھائیں. دلیل کیا ہے؟ كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد كفر او اشرك, جس نے غیر اللہ کو قسم کھائی ہے یقیناً اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کو حفظ کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے, کسے یاد کر لینا ہے. چھوٹے سے حدیث ہے, مشکل ہے. من حلف بغیر اللہ فقد كفر او اشرک, متفق علیہ حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اما اللہ عز وجل فانه سبحانه يقسم بما شاء ولهذا اقسم هنا بمکہ, اور اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ جس چیز کی قسم کھانا چاہیں, اس لیے اس صورت میں اللہ تعالی نے یہاں پر مکہ کے شہر کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. قیل المعنى, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی یہ بھی کہا گیا ہے, مفسرین نے فرمایا ہے, اقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه, اس شہر کی قسم جب اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں بس چکے ہیں, بسے ہوئے ہیں. لان حلول النبي صلی اللہ علیہ وسلم في مکہ يزيدها شرفا الى شرفها, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا جو ہے مکہ کے شہر کی عظمت اور شرف میں اور شرف اور عظمت بڑھا دیتا ہے. وقیل المعنی, اور یہ بھی کہا گیا ہے اس سے مراد, وانت حل بهذا البلد سے مراد یہ بھی ہے, وانت تستحل هذا البلد فيكون اقسام الله تعالى بمكه حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عام الفتح. اور یہ بھی کہا گیا ہے, بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قسم ہے مکہ کے شہر کی, وانت حل بهذا البلد, اور جب امر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے شہر کو جنگ کے لیے حلال کریں گے, فتح مکہ کے لیے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے, اور اس کے لیے پوری سورت اللہ تعالی نازل فرمائی ہے. کون سی سورت ہے فتح مکہ کے لیے؟ سورت النصر, الفتح. بعض سمجھے سورت الفتح, سورت الفتح نام تو فتح ہے لیکن صلح الحدیبیہ کے موقع پر نازل, صلح الحدیبیہ کا ذکر ہے سورت الفتح میں. اور سورت النصر جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے نازل ہوئی. تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے وانت حل بهذا البلد, قسم ہے مکہ کے شہر کی, اور جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے شہر کو حلال کریں گے جنگ کے لیے, یعنی فتح مکہ کے لیے. اور سن 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کا فتح کرتے ہیں. اور فتح سے کیا مراد ہے؟ فتح کے مکہ کی فتح کیسے ہوئی, کس چیز سے فتح ہوئی مکہ کی؟ کیا بند دروازے تھے شہر کے گرد کھول دیے گئے؟ فتح سے کیا مراد ہے؟ پاک کرنا ہے. کس چیز سے پاک کیا گیا اس عظیم شہر کو؟ شرک سے. یاد رکھیں فتح ہوتی ہے اقامت دین سے, اقامت التوحید اور سنت سے یہ فتح ہوتی ہے. اور مکہ کے شہر فتح کیا گیا ہے, اور بت پرستی جو رائج تھی, جو عام تھی, اس کا خاتمہ ہوا ہے فتح مکہ سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ انت حل, حل سے مراد استحلال ہے, یعنی جنگ کو حلال کرنا ہے فتح مکہ کے لیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ذلک عام الفتح, فتح مکہ کے موقع پر. لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعد ذلك. اور یہ جو مکہ کے شہر کو جنگ کے لیے حلال کیا گیا ہے، یہ خصوصی طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. اس شہر کو بت پرستی اور شرک سے اور بدعات سے پاک کرنے کے لیے. اور یہ استحلال جو ہے نہ تو کسی اور کو تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے پہلے اور نہ ہی بعد میں. تو استحلال وقتی طور پہ تھا، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقد عادت حرمتها، اس مکہ کی حرمت واپس لوٹ آئی ہے، اليوم آج، كحرمتها بالامس، جیسا کہ کل اس کی حرمت موجود تھی. تو اس حرمت کو وقتی طور پر روک دیا گیا صرف اور صرف ایک عظیم مقصد کے لیے، جو اس کی حرمت سے بھی بڑھ کر مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ توحید ہے. میرے بھائی، توحید نہیں تو اللہ کا گھر بھی نہیں. کسی چیز کی حرمت باقی نہیں رہتی توحید کے سامنے. توحید ہے تو یہ پورے دنیا، پورے کائنات بھی قائم ہے. توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آج بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں، یار آپ توحید کا ذکر کرتے رہے تو، توحید کی بات کرتے رہے تو، کوئی اور چیز نہیں ہے. مسلمانوں کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، مسلمان عبادات میں سست ہیں، مسلمان بہت پیچھے ہیں. کیوں پیچھے ہیں مسلمان؟ باتیں ساری ٹھیک ہیں، ہمارے اخلاق بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہم سست ہیں، کمزور ہیں، عبادات پہ ہم پیچھے ہیں، اخلاق میں ہم پیچھے ہیں، تمدن میں ہم پیچھے ہیں، ہم پیچھے ہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا بنیادی وجہ ہے؟ مصیبت کیا امت کے سب سے بڑے مصیبت امت میں ہے؟ کیا شرک ہے؟ جب تک یہ شرک قائم ہے امت میں تو یہ مصیبت رہے گی، اور بھی مصیبتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور مصیبتیں آئیں گی. لیکن جب شرک کا خاتمہ ہوگا تب اس امت کو عزت بھی ملے گی اور حالت بھی بدلے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ صرف میرا قول نہیں ہے، یہ علماء کا قول نہیں ہے، کہ شرک کے خاتمے سے خلافت کا قیام بھی ہوگا، دین کی تمکین بھی ہوگی، اور امن و امان بھی قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. اور شرک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ توحید سے ہوگا نا. اور توحید کے لیے کیا کرنا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا قیام امت میں اس زمین پر ممکن ہی جب تک ہمارے دلوں میں اس کا قیام نہیں ہوگا. ہم زمین پر شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، توحید کا نفاذ چاہتے ہیں، سنت کا نفاذ چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ جب ہم نے خود کلمہ توحید کو سمجھا نہیں ہے تو نفاذ کس چیز کا کریں گے؟ سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وقتی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. حرمت ہمیشہ رہی ہے، ایک وقت میں اس حرمت کو ختم کر دیا گیا. مکہ کے شہر کی حرمت وقتی طور پر ختم، کس لیے ختم کیا گیا؟ اس توحید کے لیے، تاکہ اس عظیم شہر کی عظمت ہمیشہ کے لیے باقی رہے. سبحان اللہ. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، متفق علیہ حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فيكون اقسام الله تعالى بهذا بلد مقيدا بما اذا كانت حلا للرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح. تو یہ قسم بھی جب عام الفتح کے لیے، دوسرے قول کے مطابق مفسرین کے، اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں تو پھر یہ قسم بھی محدود ہے اسی وقت کے لیے جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ قسم کھائی ہے. اور پہلے قول کے مطابق یہ قسم مکہ کے شہر کی ہمیشہ کے لیے ہے. جیسا فرماتے ہیں، لأن في ذلك اليوم تزداد شرفا الى شرفها، کیونکہ اس دن مکہ کے جو شرف تھے، جو عظمت تھی، اور بڑھ گئے توحید سے. تو اصل شرف اور عظمت توحید کی ہے، یعنی مکہ کے شہر کا قصور کوئی ہے؟ بت کس نے رکھے؟ کعبے کے گرد 360 بت موجود تھا، کون لے کے آئے؟ مشرکین لے کے آئے ہیں. اب اس پاک زمین کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذرا غور کرے، 13 سال توحید کی دعوت دیتے رہے، بتوں کو توڑا؟ توڑنے کی اجازت تھی؟ اقامت توحید کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے، علم لازمی ہے، ایمان کی مضبوطی لازمی ہے، یقین لازمی ہے. یعنی کہ جا کے بس توڑ پھوڑ شروع کر دو. آج کیا ہو رہا ہے؟ اقامت دین کے لیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ جہاد کے فساد کیوں برپا ہے؟ دہشت گردی کیوں عام ہو چکی ہے؟ یہی کا نعرہ اقامت دین کا نعرہ، اقامت خلافہ، اقامت دین. یہ سارے جتنے بھی جماعتیں نکلی ہیں اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، چاہتے کیا ہیں لوگ؟ چاہتے تو خیر ہیں، کیا راستہ خیر کا اپنایا ہے؟ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کعبہ کے 360 بت موجود ہے، شرک آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اچھا، دعوۃ توحید کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے، چلو ہاتھ کا استعمال کرتے، چلو زبان سے نصیحت تو کر سکتے، وہ بھی قبول نہیں کی. اچھا، نصیحت نہیں قبول کرتے، شرک پر ڈٹے ہوئے، تب اجازت ہاتھ اٹھانے کی؟ نہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بھی اٹھایا گیا، مارا پیٹا بھی گیا، اس دعوت التوحید کے لیے، اقامت دین کے لیے. اچھا، تب تو اجازت ہاتھ اٹھانے کے بدلے کے لیے، تب بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو قتل بھی کیا گیا. کیا اس وقت ابھی بھی اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی، بدلہ لینے کی، توحید کی اقامت کی، بتوں کو توڑنے کی؟ نہیں ہے. کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اپنے ہاتھ روکے رکھو. سبحان اللہ، آج یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کسی اقامت دین کی بات کرتے ہیں؟ نہ تو ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس اسلحے کی طاقت ہے. اپنے آپ کو بلاسٹ کر دینا، اور وہ بھی مسلمان ملکوں میں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، مساجد کے اندر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا عمل کیا تھا مدینہ پہنچ کر؟ مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مساجد تعمیر کرتے ہیں یا تدمیر کرتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ مسلمان اس حد تک کبھی پہنچے گا؟ یعنی جہل مرکب کے آپ انتہا دیکھیں. اور انشاءاللہ اس پر میں قریب درس دوں گا کہ یہ جماعتیں جو نکلی ہیں جہاد کے نام پر، اس کی حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی خلافت سے لے کے داعش تک کا قصہ ہے کیا؟ خلافت عثمانیہ سن 1924 میں 1924 میں گری، خاتمہ ہو خلافت عثمانیہ کا، اور داعش کا قیام ہوا ہے. بیچ میں جتنی بھی جماعتیں نکلی ہیں، ان جماعتوں کا مقصد کیا تھا، یا جماعتیں کیسے راہ راست سے ہٹ گئیں، تعلیم کہاں سے آئی، کس طریقے سے داعش وجود میں آئی، داعش کی اس وقت کیا حال ہے، کیا اس کا قصہ ختم ہوا یا ابھی کچھ باقی ہے، اس پہ انشاءاللہ انقریب دیکھ رہے کہ دورے کے لیے اس کے لیے کیا جائے، کسی خاص درس کے لیے انشاءاللہ تو دیکھا جائے. واللہ حیران کن حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ کس طریقے سے اقامت دین کے نام پر، جہاد کے نام پر، خلافت کی اقامت کے نام پر امت پہ فساد، بلکہ پوری دنیا میں فساد لوگوں نے کیا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض، شیخ صاحب فرماتے ہیں، حیث طہرت من الاصنام وہزم المشرکون. مکہ کے فتح جو ہے دو چیزوں سے ہوئی، طہرت من الاصنام، بتوں سے پاک کیا گیا، وہزم المشرکون، اور مشرکوں کو شکست ملی. وفتحت علیہم بلادہم عنوت، اور ان کے جو شہر ہے ان کی مرضی کے خلاف جبر سے فتح کیا گیا. کیونکہ اہل شرک کیا چاہتے ہیں؟ شرک تو چاہتے ہیں نا، وہ تو نہیں چاہتے ہیں بتوں کو توڑنا، اس لیے پھر زبردستی جنگ کر کے بتوں کو توڑا گیا، اور فتح اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی. وصارت هذه البلد بعد ان كانت بلد كفر صارت بلد ایمان. وہ شہر جب کہ کفر کا شہر تھا، اب فتح مکہ کے بعد ایمان اور اسلام کا شہر ہو گیا. وبعد ان کان فی بلاد شرک صارت بلاد توحید, اور شرک کے شہر ہونے کے بعد اب توحید کا شہر کہلانے لگا. وبعد ان کان فی بلاد عناد صارت بلاد اسلام, اور ہر درمی اور عناد کا شہر سمجھا جاتا تھا, اب وہ اسلام کا شہر ہو چکا ہے. فاشرف حال لمکہ كانت عند الفتح, سب سے بڑا شرف اور عظمت مکہ کی کب تھی؟ عام الفتح, فتح مکہ کے موقع پر. زاد اللہ تشریفا و تعظیما, آج تک آپ دیکھیں الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک پھر بت پرستی نہیں ہوئی الحمدللہ. بیچ میں لوگ آئے ہیں, صوفیت کا راج تھا وہ خلافت عثمانیت کے یعنی خاتمے کا بنیادی سبب بھی یہی تھا, جیسے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس درس میں, کہ جو بت پرستی قبر پرستی جو آج ہمیں امت میں پھیل نظر آتی ہے کس نے پھیلائی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ سوائے سعودی عرب کے, یہاں پر بھی بقیع میں بھی مزارات قائم تھے, مکہ کے شہر میں بھی تھے, لیکن اللہ کا فضل و کرم سے کعبہ کے بعد اس دن سے لے کے آج تک کوئی بت واقع نہیں ہوا فتح مکہ کے موقع کے بعد. لیکن شہر کے اندر المعلات جو قبرستان ہے وہاں پر بھی تھے, کچھ قبروں پہ قبے بنے ہوئے ہیں, کچھ مزارات اس طریقے سے, اور بقیع میں تو بالکل نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. اور یہ جو یعنی حجاز کا علاقہ پورا تقریباً اس میں ڈوبا ہوا تھا, اور پوری امت اسلامیہ میں یہ شرک پھیلا کہاں سے پھیل رہا ہے, کس نے پھیلایا ہے؟ آج لوگ رونا روتے خلافت عثمانیہ کا, یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, فلان سبب تھا فلان سبب, سبب یہ خود لوگ یہ خود سبب تھے, اللہ نے ڈھیل دی ہے. یعنی سب سے لمبا عرصہ خلافت کا جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا تھا, سب سے لمبا عرصہ. یعنی آپ دیکھیں 656 ہجری میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا, 656 ہجری میں, اور دیکھیں اس کے بعد سے لے کے یعنی 1924 کتنے بنتے, 1383 کچھ بنتا ہے تقریباً, اس وقت تک آپ دیکھیں خلافت رہی ہے. یعنی سب سے لمبا عرصہ خلافت کا جو ہے خلافت عثمانیہ کا تھا. کیا کیا؟ یہاں تک کہ یعنی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یعنی جب مدینہ شہر میں جب حجاز فتح ہوا ان کے زمانے میں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں داخل ہوئے, وہاں پر کچھ خلافت عثمانیہ کے کچھ ڈاکومنٹس کچھ چیزیں موجود حجرے میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی قبر کے قریب جو حجرہ جہاں پر چار دیواری, اس میں کچھ ایسے اس میں سے بعض خطوط لکھے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, جس میں استغاثہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. فلاں بادشاہ جو ہے سلیم الاول جو ہے وہ خط اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مصیبت میں ہیں, ہم بڑے خطرے میں ہیں, اور واضح الفاظوں میں استغاثہ ہے اور مدد. یہ خطوط آج بھی موجود ہیں سبحان اللہ. پھر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا, بھائی تمہیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, یہ شر پسند, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ خطوط تمہارے موجود ہیں, شرک تو موجود ہے. یعنی ہم پر کسی ہم نے کسی پر تہمت نہیں لگائی کہ صرف شرک کرتے کچھ, یہ تمہارے خطوط میں تمہارے بادشاہوں کے خط لکھے ہوئے, تمہارے خلفاء کے بادشاہوں کے یہ خط, یعنی وہ وہاں سے آتے تھے حج عمرے کے لیے, یہ خط اندر قبر کے قریب لکھ کے چلے جاتے تھے, وہاں پہ خاص جگہ بنی ہوئی تھی ان خطوط رکھنے کے لیے. اس پڑھ کر کیا شرک ہے سبحان اللہ. یہ بنیادی وجہ ہے, یہی شرک بنیادی وجہ ہے. آج امت میں جتنی بھی خرابیاں موجود ہیں یہی شرک بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو شرک سے پاک کرے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والد وما ولد, اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی, یعنی واقسم بالوالد وما ولد, اور قسم ہے والد کی اور ولد کی اور جو اس نے جنا ہے. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد, تو کیا مراد والد سے اور ولد سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قیلہ, یہ کہا گیا قیلہ سے کیا مراد ہے, بعض مفسرین نے یہ کہا ہے قیل المراد بالوالد آدم علیہ الصلاۃ والسلام وبالولد بنو آدم, والد سے مراد آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ولد سے مراد آدم کے اولاد. وعلى هذا تكون ما بمعنى من ما سے مراد يعني من ہے أي ووالد ومن ولد والد ومن ولد لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء عربی زبان میں من اور ما یہ حروف ہیں من جو ہے یہ عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے وما لغیر العقلاء اسم موصول ہے الذي کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے یعنی ووالد وما ولد ووالد والذي ولد اور بنی آدم جو وہ کیا ہے عقلاء ہے نا تو لب حرف ما کا ہے سبحان اللہ مراد کیا ہے من ہے ما مراد نہیں ہے کیونکہ ما تو غیر عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے وقیل یہ بھی کہا گیا ہے المراد بالوالد وما ولد کل والد وما ولد ہر انسان اور اس کی اولاد سے مراد ہے الانسان والبہائم وکل شیء انسان جانور جو بھی والد ہے اور جو بھی اس نے پیدا کیا ہے سب اس سے مراد ہے پہلے معنی میں کیا مراد ہے صرف آدم علیہ السلام اور انسان بنی آدم دوسرے معنی میں وہ والدین کیونکہ عام ہے وہ ما ولد ما غیر عقل کے جسم بہائم بھی شامل ہیں کیوں ما کا حرف کیوں بیان کیا گیا ہے وہ ما ولد غیر عقل جانور غیر عقل ہے نا تو اس لیے دوسرا معنی کے اعتبار سے کہ یہ قسم عمومی ہے ہر اس چیز کے جس نے جنا ہے اور جس کو جنا گیا ہے ٹھیک ہے لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل کیوں کیونکہ والد اور مولود ہونا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے اب یعنی سبحان اللہ یہ قابلیت کہ انسان بچہ کرنے کے قابل ہے بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عام بات نہیں ہے ہمارے نزدیک ایک عادت سی ہے بھائی ٹھیک ہے لڑکا ہے بڑا ہو گیا شادی ہو گیا بچے پیدا ہو گئے لڑکی ہے بڑے ہو گئے شادی ہو گئے اس کے بچے پیدا ہو گئے اتنی بڑی نعمت ہے یہ قابلیت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی بہت بڑی نعمت بڑا انعام احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے پوچھیں جو بے اولاد ہیں واللہ بعض لوگ اپنی دنیا قربان کرنا چاہتے ہیں لاکھوں روپے بھر کے لاکھوں ڈالر بھی خرچ کر چکے ہیں کوئی علاج ابھی تک نہیں کوئی بچہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو ہم پہلے بیان کر چکے قسم کی چیز کی کھائی جاتی ہے شرف والی چیز کی نا تو اللہ تعالیٰ کی بہت شرف والی بات ہے وہ والد وما ولد جانور بھی اگر بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے اس کا بھی شرف ہے بان جانور کی کیا قیمت ہے سبحان اللہ جیسا فرماتے ہیں کیف یخرج هذا المولود حیا سن اب اللہ کی جو احسان ہے اور تخلیق کی عظمت ہے اور آیت کس اعتبار سے شیخ فرماتے ہیں کیف یخرج هذا المولود یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے حیا سویا سمیعا بصیرا من نطفة من ماء پانی کا نطفہ ہے اس سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے سوی ہوتا ہے سمیع اور بصیر ہوتا ہے سننے والا دیکھنے والا ہوتا ہے سبحان اللہ فهذا دلیل على کمال قدرت اللہ عز وجل یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی کہ قدرت کامل اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی هذا ولد السوی یخرج من نطفة یہ خوبصورت جس کی جسم اس کی شکل و صورت احسن التقویم میں ہے خلق کے اعتبار سے کس طریقے سے ایک نطفے سے یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر مختلف سٹیجز میں مراحل سے گزرتا ہوا مکمل بچہ بن جاتا ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے زندہ سوی صحیح قد و قامت شکل و صورت پر سمیع اور بصیر سبحان اللہ ارشاد باری تعالی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین سورت یاسین آیت نمبر 77 کہ انسان نے نہیں دیکھا ذرا اپنے اندر جھانک کر گریبان میں دیکھو ذرا غور و فکر اپنے بارے میں بھی کیا کرو انا خلقناه من نطفة کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے ہماری تخلیق، ہماری اوقات، ہماری حقیقت. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں یاد دہانی کے لیے بیان فرما رہا ہے، اے انسان تو کیا کر رہا ہے، کہاں پر پہنچا ہے، جو بھی اس وقت تمہارا شرف ہے، جو بھی تمہارا مقام ہے دنیا میں، اپنی اصلیت مت بھولو، تمہاری اصلیت ہے کیا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین. بس یہ انسان جو ہے خصیم اور مبین، کھلا جھگڑالو ہے، حق کو نہیں قبول کرتا جلدی، سچ کو قبول نہیں کرنے والا، جھگڑا کرتا رہتا ہے، بحث مباحثے کرتا رہتا ہے، بڑی مشکل سے حق کو قبول کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب حق سامنے آ گئے دلائل کی روشنی میں، اسے قبول کرنا، اور حق کو قبول کرنا فرض ہے اس انسان پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اپنے رسول بھی نازل، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور رسول بھی اسی قوم میں سے بھیجا جاتا تھا تاکہ زبان میں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، دلائل کے ساتھ نہیں مانتے، آیات بھی معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے مخالفین کا، ان جھگڑا کرنے والوں کا. اس کے باوجود بھی اکثریت نے قبول نہیں کیا، کہ انہوں نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ نہیں دیکھا کہ پیدا کس چیز سے کیا گئے ہیں، اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں، صرف دنیا دیکھنے کے لیے، کان کیوں دیے ہیں، صرف دنیا کی باتیں سننے کے لیے. سبحان اللہ، یہ دو بڑے ایکسس ہیں جسم کے اندر کوئی چیز پہنچانے کے لیے، اور باہر کے لیے ایک زبان ہے. یعنی اے انسان تو زیادہ علم حاصل کر، زیادہ لینے کے لیے زیادہ لے، دینے کے لیے بات کرے کہ کم بات کر، کیونکہ تمہاری دو آنکھیں ہیں، دو کان، زبان پھر بھی ایک ہے، آنکھیں دو ہیں نا، کان بھی دو ہیں، تو چار ہو گئے. اگر ایک آنکھ بند ہے خراب ہے دوسرے تو ٹھیک ہے نا، ایک کان بند دوسرے تو ٹھیک ہے، زبانیں کتنی ہیں، زبان خراب تو ایک ہی ختم. ہم بولتے کتنا ہیں کبھی سوچا ہے؟ یعنی بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، خلق کے اعتبار سے بھی. اگر بولنا ہے تو سنبھل کے بولو. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والله ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. سنیں، حق کو سنیں، دیکھیں حق کو دیکھیں، بات کریں تو حق کی بات کریں. کہ ہو سکتا ہے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، لیکن اگر بات کرنی ہے تو بات حق کی کریں. سبحان اللہ. الغرض، شیخ صاحب فرماتے ہیں كذلك الحشرات، اسی طریقے سے حشرات کو دیکھ لیں آپ، وغیرہ تخرج ضعیفة ہزیلۃ، بڑے ضعیف کمزور نکلتی ہیں جب پیدائش کے وقت، ثم تکبر الى ما شاء اللہ تعالی من حد من حد، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور کسی حد تک پہنچ جاتی ہے. یعنی الغرض، جتنی مخلوقات موجود ہیں، والد وما ولد، زندہ جتنی بھی چیز ہیں، اس سے پہلے کوئی ہے نا جس کی وجہ سے اس کا والدین ہے نا اس کے، تو اس سب کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہاں پہ. والصحیح ان هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ شامل ہے ہر والد و ہر مولود کو. یہ تو قسم تھی ابھی تک. جواب القسم، اللہ نے قسم کھائی کیوں ہے؟ جواب القسم کیا ہے؟ مکہ کے شہر کی قسم ہے، اور والد اور وما ولد. جواب القسم، لقد خلقنا الانسان في كبد. شخص فرمات اللام هنا واقعة في جواب القسم، لام حرف اللام، لقد پھر لام پھر قد ہے، تو لام جو یہ جواب القسم میں واقع ہے. کیوں؟ لتزيد الجملة تأكيدا، تاکہ اس جملے کی تأكيد کو اور بڑھا دے. قسم بھی اس جملے کے لیے کھائی گئی. ایسا جملہ کیا ہے؟ خلقنا الانسان فی کبد، جملہ صرف یہ ہے. اب جملے کی تاکید کیسے کی، ذرا غور کریں، ذرا جملے کی تاکید کیسے کی گئی ہے. پہلے قسم، لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد إيكس زاد قسمه ٹھیک ایک تاکید دوسری حرف اللام ہے اور تاکید بھی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد تزيد الجمله تاكيدا ايضا قد تحقيق يقينا یہ ترجمہ ہے تاکید کے لیے ہے کہ نہیں اللہ اکبر تین مؤکدات ایک جملے کے لیے فتكون جمله لقد خلقنا الانسان مؤكده بثلاث مؤكدات تین تأكيد سے تین مؤكدات سے اللہ تعالیٰ نے تأكيد فرمایا وہی القسم نمبر ایک قسم لا اقسم میں واللام لقد میں لام وقد یہ تین چیزیں ہیں جسے اس ایک جملے کی تأكيد کی جا رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد خلقنا الانسان شیخ صاحب فرمایا الانسان اسم جنس یشمل کل واحد من بنی آدم انسان اسم جنس ہے یعنی سارے کے سارے انسان جو بھی بنی آدم ہے سب اس میں شامل ہیں فی کبد کبد سے کیا مراد ہے فی ہی معنی یعنی اس کے دو معنی ہیں غور کریں ذرا المعنی الاول فی استقامت یعنی انہ خلق الاکمل وجہ فی الخلقت مستقیم یمشی علی قدمیہ ویرفع رأسہ وبدنہ معتدلا کبد سے مراد استقامت بھی ہے عربی زبان میں کبد یعنی استقامت یعنی ہم نے انسان کو استقامت پر پیدا کیا ہے مستقیم ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی انہ خلق خلق کے اعتبار سے شرع کے اعتبار سے نہیں خلق کے اعتبار سے ہر انسان کیونکہ جن سے انسان مراد ہے اس میں کافر بھی شامل ہے جب بنی آدم انسان ہے تو اس جواب القسم میں لقد خلقنا الانسان اس انسان میں وہ بھی شامل ہے تو اس سے مراد قبض سے مراد فی استقامت یعنی انه خلق على اکمل وجه فی الخلقۃ خلق اعتبار سے بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا مستقیما یمشی علی قدمیہ مستقیم ہے اپنے پاؤں پر چلتا ہے اب یہ بھی دیکھیں یہ خاص والله انعام ہے ہمارے اوپر ٹھیک ہے نا یعنی نطفے کے اسٹیج سے وہ سارا کچھ گزرتے گزرتے پھر پیدائش ہوئی پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے یعنی اور مزید طاقت ملتی گئی ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری استقامت دیکھے خلق کے اعتبار سے یمشی علی قدمی دونوں پاؤں پر چلتا ہے انسان ویرفع رأسہ سر اٹھا کے چلتا ہے وبدنہ اور اپنے بدن جسم معتدلا سیدھا یہ استقامت اس سے یہ مراد ہے والبهائم بالعکس اس کے برعکس الرأس علی حذاء الدبر جانور کو دیکھے بکری کو دیکھ لیں سر اور اس کا دبر پیچھے ایک ہی برابر ہے کہ نہیں سبحان اللہ اما بنو آدم فالرأس مرتفع اعلی البدن سر دبر کے لیول پہ نہیں ہے سر اٹھا ہوا ہے اوپر ہے فهو كما قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في كبد اور دوسری آیت سورۃ التین کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان یہ جملہ دونوں میں موجود ہے آخر لفظ میں فرق ہے اس میں کبد ہے اس میں فی احسن تقویم تو کبد سے مراد احسن تقویم ہی ہے تو پہلا معنی کبد کا کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید ہی ہے کہ ایک آیت دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہے تو دونوں آیتوں کو ملا کر قبض سے کیا مراد بنتا ہے فی احسن تقویم خلق اعتبار سے مستقیم ہے احسن تقویم بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے اور یہ معنی معروف نہیں ہے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے دوسرے معنی کو جانتے ہیں ترجمے میں بھی وہی معنی بیان کیا گیا ہے وقیل یہ بھی کہا گیا المراد بکبد مکابدت الاشیاء ومعاناتها مکابدہ مشقت اور معانات چیزوں میں مشقت اور معانات اس سے مراد ہے وان الانسان يعاني مشقه في امور الدنيا اس دنیا میں اس انسان کو مشکلات کا اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا وفي طلب الرزق دنیا کے امور میں دنیا کے معاملات میں مشقت ہے طلب رزق میں مشقت ہے وفي اصلاح الحرث وغير ذلك سب چیزوں میں مشقت ہے اب کسان جب زمین پہ جلتا ہے اور اس میں یعنی کاشتکاری کرتا ہے کتنی مشقت کی بات ہے محنت ہے روٹی جو ہمیں ملتی ہے آسانی سے کتنی تیزی سے گزر کے جاتی ہے. یعنی یہ گندم کا جو ایک دانہ ہمیں ملتا ہے یہ ایسے مل جاتا ہے, آسمان سے ٹپکتا ہے اس طرح سے پورے ایسا دانے مل جاتا ہے ہم, یہ زمین سے نکلتا ہے. زمین سے کیسے نکلتا ہے؟ ایسے نکل جاتا ہے, سبحان اللہ. تو اس کے لیے مقابلہ کی مشقت کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیں, واللہ ہر نعمت کا ہم نے حساب دینا ہے, ہر نعمت کا. جب روٹی جا کے لیتے ہیں نا, ایک ریال کے تین چار روٹیاں مل جاتی ہیں, اس سے پوچھو جو اس کس طریقے سے, یعنی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ہاتھوں کی روٹی پکاتے ہیں اور خود کھاتے ہیں اور خود کاشتکاری کرتے ہیں گندم کی, یعنی اپنا گندم خود اگاتے ہیں, پھر اس کو نکالتے ہیں, پھر اس کو پیستے ہیں, پھر اس سے آٹا بنتا ہے, پھر اسے گوندتے ہیں, پھر اسے روٹی پکاتے, پھر جا کے کھاتے ہیں. ہم کتنا محنت کرتے ہیں, کھانے کی محنت کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ المستعان, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وان الانسان يعاني مشقته في امور الدنيا وطلب الرزق وفي طلب الرزق وفي اصلاح الحرث وغير ذلك, ويعاني ايضا معاناه اشد مع نفسه ومجاهدته على طاعه الله. یہ سب سے مشکل بات ہے, کاشتکاری سے بھی زیادہ مشکل بات ہے, طلب الرزق سے بھی اور دنیا کی مشکلات سے بھی. کیا ہے؟ ويعاني ايضا معاناه اشد مع نفسه, کہ سب سے زیادہ مشقت اس انسان کو اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے. کس چیز میں؟ ومجاہدتها على طاعة الله, اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری پر اس نفس کو پکڑ کے رکھنا. اس کے لیے جو مجاہدہ انسان کرتا ہے, جو جہد کرتا ہے, اس میں مشقت ہے. ومجاہدتها على طاعة الله واجتناب معاصی الله, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے, طاعت کے لیے اور معصیت سے بچنے کے لیے, اجتناب کے لیے جد جہد کی ضرورت ہے, اس کے لیے مشقت لازمی ہے. وهذا الجهاد الذي هو اشق من معاناه طلب الرزق, اور یہ جو جہاد ہے اپنی خواہش نفس کے خلاف, جو بری خواہشات ہیں, یہ طلب الرزق سے جو مشقت سامنے آتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی بڑھ کر ہے. ولا سيما اذا ابتلى الانسان ببيئه منحرفه وصار بينهم غريبا. اور خصوصی طور پر جب اس یہ انسان جو ہے ایسے معاشرے میں ہوتا ہے, ایسے ماحول میں ہوتا ہے جو راہ راست سے ہٹا ہوا, منحرف ہے, راہ راست سے ہٹ چکا ہے, اور یہ مستقیم ہے, متبع سنت ہے, موحد متبع سنت اور صحیح منج پر قائم ہے, یہ ان میں اجنبی لگتا ہے. فَإِنَّهُ سَيَجِدُ مَشَقَّةَ فِي مُعَانَاتِ نَفْسِهِ, تو مشقت ہوگی, سب مخالفت کریں گے. یعنی پورا آپ کا ماحول, معاشرہ, پورا شہر جو ہے اگر منحرف ہے, رہ رہا سے ہٹا ہوئے, غلط عقائد میں ڈوبا ہوا ہے, غلط منہج اختیار کر چکا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائی ہے, آپ وہاں پر رہتے ہیں تو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ حق کی بات کریں گے, وہ حق کو سمجھیں گے نہیں, وہ آپ ہر بات پہ روکیں گے, ٹوکیں گے, مخالفت کریں گے. آپ نصیحت کریں نہ کریں, وہ آپ کو لازمی روکیں گے آپ کو, سبحان اللہ. تو یہ مشقت جو ہے یہ ہو کے رہے گی. کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, جیسا فرماتے ہیں, سجد مشقت فی معانات نفسه, وہ خود اپنے نفس میں مشقت محسوس کرے گا, وہ فی معانات الناس ایضا, ان لوگوں کے ساتھ بھی رہ کر یہ مشقت باقی رہے گی. شخص فرماتے ہیں, فان قال قائل, اگر کوئی شخص یہ کہے, افلا يمكن ان تكون الايه شامله للمعنيين, کیا ممکن ہے کہ اس آیت سے مراد دونوں معنی ہوں؟ فالجواب بلا, بے شک دونوں معنی صحیح ہیں. وهكذا ينبغي اذا وجدت في الكتاب العزيز ايه تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضه فاحملها على معنيين. یہ قاعده یاد رکھیں, پہلے بھی قیمت بیان کر چکے ہیں, اور اسی طریقے سے یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز میں کوئی آیت ملتی ہے جس کا ایک سے زیادہ معنی ہے, یعنی دو معنی محتمل ہیں اور ان میں کوئی بھی تناقض نہ ہو, فحمل المعنیین, دونوں معنی پر اسے محمول کرنے، دونوں معنی ہی لے لیں. لأن القرآن اشمل و اوسع، کیونکہ قرآن اشمل ہے، زیادہ شامل و زیادہ وسیع معنی کا حامل ہے. فإن كان بينهم مناقضة فانظر إلى الراجح، اگر اس میں ان میں کوئی مناقضة ہو یعنی کنٹرڈکشن ہو تو دونوں میں سے راجح کیا ہے وہی لو. فمثلا مثال کے طور پر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الى آخر سورة البقرة 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قروء کا لفظ جو ہے جمع قرء، قرء کی جمع ہے بفتح القاف. فما هو القرء؟ قرء کیا ہے؟ قیل هو الحيض وقیل هو الطهر. سبحان اللہ، مفسرین نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ کے تعلق سے قروء سے مراد حیض، و بعض نے کہا قروء سے مراد پاکیزگی ہے. دونوں کیا ہے؟ تضاد ہے کہ نہیں؟ حیض نہ پاکی ہے، طہر پاکیزگی ہے. اچھا، عدت، طلاق کی عدت جو ہے کیسے ہم گنتے ہیں؟ حیض سے. اگر نارمل ہے تو تین حیض، تین مہینے نہیں، اگر حیض نہیں آتا پھر تین مہینے ہیں. اچھا، حیض کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ حیض کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے حیض نہیں فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ والمطلقات يتربصن، یعنی انتظار کریں گی عدت میں. بانفسهن، کب تک؟ ثلاثۃ قروء. قروء تو بعض مفسرین نے کہا قروء سے مراد حیض ہے، بعض نے کہا قروء سے مراد طہر ہے، پاکیزگی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هنا لا يمكن ان تحمل الايه على المعنيين جميعا، یہ ممکن ہے کہ اس آیت کو دونوں معنی سے بیان کیا جائے، دونوں معنی لے لیا جائے تفسیر میں؟ نہیں. کیوں؟ للتناقض، اس میں تناقض ہے، ایک ناپاک ایک معنی ناپاکی، دوسرے معنی پاکیزگی کے لیے ہے، تو یہ دونوں تناقض ہو گیا ہے. یہاں پر دونوں معنی محمول نہیں کیے جا سکتے. لیکن اطلب الراجح لأحد القولین وخذ به، لیکن راجح اس میں لیا جاتا ہے، اور جب راجح قول مل جائے تو اسی قول کو لے لیں. اس میں راجح قول کیا ہے؟ وخذ به. لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به، ٹھیک ہے، اور دونوں میں سے جو راجح قول ہے وہی لے لیں. اور اچھا، پتہ کیسے چلے گا راجح قول کا؟ دوسری رائے دیکھیں گے، نہیں ٹھیک ہے نا، حدیث دیکھیں گے اور سلف کے اقوال دیکھیں گے. حدیث میں بھی آیا ہے، سلف اقوال میں بھی آیا ہے کہ قرص سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے. جس حدیث میں آیا ہے تحیضی، جب عدت کی بات ہوئی یعنی حیض کو دیکھو، تو قرء سے مراد حیض ہی، اور یہی قول راجح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہنا نقول، پھر ہم یہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد صح ان تكون الآية شاملة للمعنيين اي في حسن قامة واستقامة وفي كبد في معاناة لمشاق الامور. دونوں معنی یہاں پر درست ہیں. کبد سے مراد حسن استقامت، یعنی قد و قامت کے اعتبار سے بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فی احسن تقویم، قبض سے مراد احسن تقویم ہے، اور یہ بھی معنی درست ہے، قبض سے مراد معانات المشاق الامور، کے مشقت میں اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے. یہاں تک کافی، اگلے درس میں انشاءاللہ آیات سے تفسیر بیان کریں گے. والله اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.